الرحمن الرحیم. فرمایا کہ عورت کو غیر محرم سے چہرے کا پردہ بھی واجب ہے. حضرت فقہا نے عورت کے چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کو ستر سے مستثنی فرمایا ہے. مطلب یہ کہ نماز میں یہ چیزیں کھلے رہیں، چہرہ بھی کھلا رہے، ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی نماز میں کھلی رہیں، یہ ستر میں داخل نہیں، نماز ہو جائے گی، اس میں خلل نہ آئے گا. اس میں فقہا نے قدموں کا بھی یہی حکم بتلایا ہے، وہ بھی کھلے رہیں. اس کے علاوہ عورت کا سارا بدن ستر میں داخل ہے، اس میں سے کوئی عضو نماز میں کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی. چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلیاں، قدم، یہ ستر سے باہر ہے، نماز میں یہ کھلی رہے. اس کے علاوہ بال کھلے رہ گئے، نماز نہیں ہوگی. اس کے علاوہ کلائی کھلی رہ گئی، نماز نہیں رہے گی. یا قدم کے علاوہ ٹخنے کھلے رہ گئے، ستر نظر آ رہی ہے عورت کی، نماز میں نماز نہیں ہوگی. صرف چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلیاں، قدم، یہ ستر میں داخل نہیں، نماز میں یہ کھلی رہیں گی، باقی سارا بدن ستر ہے. اس میں سے کوئی بھی اس نماز میں کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی. یا ایسا باریک دوپٹہ ہے، باہر سارے نظر آ رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی. یا اتنا چھوٹا لباس ہے کہ جسم کا اور حصہ بھی نظر آ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ستر پوشی کا ہے، غیر محرموں سے عورت کا پردہ الگ مسئلہ ہے. ستر اور چیز ہے اور غیر محرموں سے پردہ اور چیز ہے. اس کا مدار فتنے کے اندیشے پر ہے. ظاہر ہے عورت کا چہرہ اس کے بدن کا سب سے ممتاز حصہ ہے. آپ بچوں کا رشتہ مانگتے ہیں تو کیا چیز دیکھا جاتا ہے؟ چہرہ. تصویر مانگتے ہیں تو ذرا تصویر کہاں کی مانگتے ہیں؟ چہرہ ہی ہوتا ہے. تو جسم کا سب سے ممتاز حصہ چہرہ ہے. اس کے غیر محرموں کے سامنے کھولنے میں بڑا فتنہ ہے، اس لیے حضرت فقہا غیر محرم عورتوں کے سامنے عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں دی. اس مسئلے کے متعلق حضرت نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں قرآن کی آیت ہے، ولا یضربن بأرجلهن، عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح نہ مارے کہ اس سے زیور وغیرہ کی آواز نکلے، غیر محرموں تک پہنچے. پہلے زیورات پاؤں میں بھی پہنتے تھے، تو قرآن نے منع فرمایا کہ اتنے زور سے نہ مارے کہ ان زیورات کی آواز غیر محرموں تک پہنچے. یہ ظاہر ہے کہ زیور عورت کا حصہ نہیں، ایک الگ چیز ہے. اس کی آواز سے اتنا فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے، تو بتائیے چہرہ کھولنے میں کتنا بڑا فتنہ ہے. تو جب ایک جسم سے الگ چیز زیورات کی آواز سے فتنے کو قرآن میں روکا گیا، اس کا راستہ روکا گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت کی زینت کے سب سے ممتاز حصہ چہرہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی اجازت دی جائے؟ سوچنے کی بات ہے. جب اس آواز سے روکا گیا جو جسم کا حصہ بھی نہیں ہے، زیورات ہیں، اور قرآن میں خاص طور پہ اس کی وضاحت ہے، ولا یضربن بأرجلهن، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر محرموں کے سامنے چہرے کھولنے کی اجازت ہو اور اس کی ممانعت نہ ہو؟ لیکن یہ دور ایسا ہے، خود تو آج مسلمان بدلتا نہیں، شریعت کو بدلنے کی فکر میں. شریعت کو بدلنے کی فکر میں خدا نہیں بدلے گا. تو ستر اور چیز ہے, پردہ اور چیز ہے. ستر عورت کا پورا جسم ہے سوائے ہتھیلیاں, سوائے چہرہ, سوائے قدم, باقی پورا جسم ستر ہے. اور پورے جسم کا ستر میں ہونا نماز کے لیے ضروری ہے. اگر ستر کا کوئی حصہ کھلا رہ گیا نماز نہیں ہوگی. جہاں تک غیر محرم کے سامنے آنے کی بات ہے تو وہاں چہرہ بھی پھر داخل ہے, کیونکہ چہرہ جسم کا سب سے ممتاز حصہ ہے. کشش میں, توجہ میں, خوبصورتی میں, تو قرآن نے جب زیورات کی آواز سے روکا ہے کہ ولا یضربن بأرجلهن, پاؤں زور سے نہ مارنا تمہارے زیورات کی آواز دوسروں تک پہنچے, اس سے فتنہ ہوگا, تو جب اس سے منع کیا جا رہا تو پھر چہرے کے کھولنے کی اجازت کہاں ہوگی؟ اب تو پردہ بھی ایسا ہوتا ہونے لگا ہے جس سے جسم کی کشش اور بڑھ جائے, چست پرکشش. کلر اسکیم چلتی ہے اس میں بھی. فتنہ ہی فتنے. اور ماحول میں اگر نہیں لائیں گے تو اور مسائل ہوں گے, یہ باتیں بھی پھر اچھی نہیں لگیں گی, یہ باتیں بھی اچھی نہیں لگیں گی. اور ان فتنوں کا نقصان آپ بھی ہمارے معاشرے میں پڑا ہے. فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی اہانت دین اور دنیا کا خطرہ ہے. ایک صاحب کو حضرت نے کوئی بات کی ان کی طبیعت کے خلاف کہی تھی. تھنابون سے واپس جا کر خط میں لکھا کہ آپ نے میری سخت اہانت کی ہے, اگر علم کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں اس کا انتقام لیتا. حضرت نے کوئی بات کہی اس سے, اب جب واپس گئے تو اسے ایک سخت خط لکھا کہ آپ نے میری بڑی اہانت کی, بس علم کا ادب مانے تھا ورنہ تو میں انتقام لیتا آپ سے. حضرت کی طرف خط لکھ دیا. اس کے بعد پھر اس کا دوسرا خط آیا, اس میں لکھا تھا کہ جس روز سے میں نے وہ کلمات آپ کو لکھے ہیں اسی روز سے میری بینائی گھٹنا شروع ہو گئی, روز گھٹتی جا رہی ہے, خوف ہے کہ اندھا نہ ہو جاؤں, خدا کے لیے معاف فرما دیں. یہ تو اس کی بات ہے, اور حضرت کی کیا بات ہے؟ واقعی ایسے لوگوں کی اگر کوئی اہانت کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا. حضرت کی بات دیکھیے. حضرت فرمانے لگے, جواب دیا حضرت نے, تحریر فرمایا, فرمایا تمہارا پہلا خیال کہ میں نے تمہاری اہانت کی یہ بھی محض وہم تھا, میں تو آپ کی اہانت نہیں کی, آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا. اور یہ دوسرا خیال کہ مجھے ایسا لگنے کی وجہ سے بینائی گھٹنے لگی یہ بھی وہم ہے. سبحان اللہ, یہ بھی بات. ورنہ کہتا نا, ہاں ہاں ہماری بزرگی کو آپ نے ٹھیس پہنچائی نا, اس لیے بینائی کم ہو گئی. ایسا ہی ہوتا ہے بزرگوں کا جو ایسا کرتا. تو اب فرمان لگے کہ تمہارا دوسرا خیال ہے کہ ہماری وجہ سے تمہاری بینائی کمزور ہو گئی, یہ بھی تمہارا وہم ہے. باقی میں نے بہرحال معاف کر دیا اور تمہارے لیے دعا کر دوں. سبحان اللہ, تو ظاہر ہے کوئی ایسوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. دنیا بھی خطرے میں, آخرت بھی خطرے میں. فرمایا کامپور میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا کلیم اللہ، اکثر بیمار رہتے تھے، مجھ سے کہا گیا تو میں نے کہا اپنا نام بدل دو، کلیم اللہ کے بجائے سلیم اللہ رکھ لو. انہوں نے ایسے ہی کیا، نام بدلتی وہ اچھے ہو گئے. نام کبھی انسان پہ اثر ہوتا، سلیم اللہ سلامتی دی اللہ، کلیم اللہ کلیم قلم سے چوٹ بھی کہتے ہیں، زخم کو بھی کہتے ہیں، نام کا بھی اثر ہوتا. لیکن اب تو ایسے نام ہوتے ہیں کہ گوگل نام بھی وہیں اٹھاتے ہیں، ترجمہ ہی وہیں سے دیکھ لیتے ہیں. اور گوگل اس کی تحقیق کی بنیاد پتہ کیا ہے؟ ہو تو نہیں پڑتا نا، اگر بہت سارے جھوٹے کسی بات کو سچ کہیں گے تو وہ سچ کا نتیجہ دے گا، بہت سارے جھوٹے مل کے کسی بات کو سچ کہیں گے تو وہ سچ کا نتیجہ دے گا، اور بہت سارے جھوٹے کسی سچ کو جھوٹ کہیں گے تو وہ جھوٹا نتیجہ دے گا. یہ اس کی ریسرچ کی بنیاد ہے، وہ تو نہیں پڑتا، وہ تو لوگوں کے خیال کے مطابق نتیجہ دیتا ہے. اگر بہت سارے کسی بدماش کو شریف کہیں گے تو وہ اس کو شریف کی فہرست میں ڈال دے گا، اور کسی بہت سارے لوگ اگر بہت سارے شریف آدمی کو بدماش کہیں گے تو وہ بدماش کے نتیجہ دے گا. تو وہ الفاظ عربی کی نہیں ہوتے، اور یہ ترجمہ لے کے آ جاتے. اچھا نام رکھنا چاہیے، اچھا نام رکھنا چاہیے. یہ ماں باپ کا، ماں باپ پر اولاد کا حق ہے. وہ چھوٹا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، ماں باپ کے سپرد ہوتا ہے، ماں باپ کو دانش مندی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے ایسا نام رکھنا چاہیے کل بارگاہ خدا مندی میں اگر اس نام سے پکارا جائے اسے شرمندگی نہ ہو. اچھا نام رکھنا چاہیے، اور نام کا بھی اثر ہوتا ہے. لیکن نام کے بعد پھر اس کی تربیت کا ماحول بھی دو، ورنہ آپ کا نام بچہ اپنے لیے پکارنا اچھا نہیں سمجھے گا، وہ اپنا کوئی نام رکھ دے گا، نیا نام رکھ دے گا، تاکہ دوست مجھے اس نام سے نہ پکارے جو ابا اما نے رکھا. اس نام سے اسے سننے سے شرمندگی ہونے لگتی ہے. ایسا کمزوری کا شکار ہوتا ہے. تو نام بھی ہو اور تربیت والا ماحول بھی ہو. ارشاد فرمایا کہ جاہ کا اصل فائدہ دفع مضرت ہے، اور مال کا اصلی فائدہ جلب منفعت ہے. اللہ نے عزت دے رکھی، اس کا اصل فائدہ کیا ہے؟ کہ اپنی عزت کو خطرات سے اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے استعمال کریں. اللہ نے مال دے رکھا ہے، اس سے اپنی نفع کی چیزیں، اسے اپنی نفع کی چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے. اب مال خرچ ہوتا ہے نفع کی چیز نہیں، نام و نمود کے لیے. اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے اور نام و نمود نمائش کر رہا ہوتا ہے، مال اس لیے نہیں. جہاں سے جلب منفعت کا کام لیا گیا تو اس کا حلال ہونا مشکوک ہے، اپنی عزت سے نفع اٹھانا، مال اکٹھا کرنا تو خطرہ ہے. اصل عزت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے آدمی اپنے آپ کو نقصانات سے بچائے، اس کے لیے استعمال کرے. ایک ہندو ڈپٹی کلیکٹر سے حضرت سے ملاقات کے لیے مجلس میں آنے کی خواہش کی، ہندو تھا، حضرت نے اجازت دے دی. جب وہ آئے تو وہ خود تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر اہل مجلس کو حکم دیا کہ وہ سب بیٹھے رہیں. جب وہ چلے گئے تو فرمایا، میں تو اس لیے کھڑا ہوا کہ وہ میرے مہمان تھے، مہمان کا اکرام کا حکم ہے. آپ حضرات کو کھڑے ہونے سے اس لیے منع کیا کہ آپ کی تعظیم بے ضرورت تھی. اس طرح اکرام مہمان کا حق بھی ادا ہو گیا اور کسی غیر مسلم کی تعظیم بے ضرورت بھی نہ ہوئی. تو غیر مسلم کا اکرام بقدر ضرورت، سبحان اللہ، یہ ہے دین. خود کھڑے ہو گئے حضرت، دوسروں کا تم بیٹھے رہو، اس لیے کہ فرمایا کہ وہ میرا مہمان ہے اور اس مہمان کا اکرام کا مجھے حکم ہے شریعت کی طرف سے، اس لیے میں تو کھڑا ہو گیا، تم کھڑے نہ ہو، اس لیے کہ تمہیں حکم نہیں ہے. جب تمہیں حکم نہیں تو تمہیں تعظیم کرنے کی ضرورت بھی نہیں. تو بے ضرورت تعظیم بھی نہیں کی اور جتنی ضرورت تھی اتنا اکرام بھی کر دیا. یہ ہے دین کی سمجھ. اس لیے کہ بے ضرورت اگر کافر کا اکرام کرو گے تو خطرہ ہے کہ آہستہ آہستہ کفر کی گندگی جو دلوں میں ہے وہ ختم نہ ہو جائے. اس گندگی کا دل میں رہنا ضروری ہے تاکہ تمہارے بچوں اور تمہارے اولادوں کے لیے کفر کا راستہ ہمیشہ بند رہے. اگر وہ برائی اور گندگی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، تمہاری اولادوں کے لیے کفر اور ارتداد کا راستہ کھل جائے گا. جو بچے جوانی میں بچوں کے ساتھ غیر مسلم اٹھتے بیٹھتے کھیلتے کودتے دوستیاں لگاتے ہیں، آہستہ آہستہ جب ان کی دنیا میں جاتے ہیں تو وہ غیر مسلم بھی ہو جاتے ہیں. تو اکرام ہے لیکن بقدر ضرورت، ایک بڑے بزرگ تھے ہمارے سید عطاء اللہ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انگریز سے بڑی نفرت کرتے تھے، جنگ آزادی میں، تحریک آزادی میں بڑا کردار تھا، لیکن گھر میں جو بھنگی تھا، عیسائی بھنگی، اس کو کبھی کبھی دسترخوان میں بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا. فرماتے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نیچ ذات کا، اس کے ساتھ اکرام کروں گا تو اسلام کی طرف آ جائے گا، اور اگر اس دوسرے سے کروں گا تو وہ تو ویسے ہی اپنے آپ کو آقا سمجھتا ہے، میں غلام سمجھتا ہے. تو اس کے اندر سرکشی اور بڑھے گی. اس کی تعظیم کرنے سے اس کی سرکشی نہیں بڑھے گی، یہ اسلام کے اخلاق سے متاثر ہوگا. اس کی تعظیم کروں گا تو اس کی سرکشی بڑھے گی. یہ دین کی سمجھ کی بات. اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، ہاں، اور اس کو کتنی عزت دیتے ہیں؟ یہ فرق ہے. ارشاد فرمایا جب کوئی عام آدمی علماء پر اعتراض کرتا ہے تو اگر وہ اعتراض صحیح بھی ہو, جب بھی یہ جی چاہتا ہے کہ علماء کی نصرت کروں. حضرت فرمانے لگے جب کوئی عام آدمی علماء پہ اعتراض کرتا ہے اگر اعتراض صحیح بھی ہو, جب بھی جی چاہتا ہے کہ علماء کی نصرت کروں, جو بظاہر عصبیت ہے مگر میری نیت در حقیقت یہ ہوتی ہے کہ عوام علماء سے غیر معتقد نہ ہوں, ورنہ ان کے دین ایمان کا کہیں ٹھکانہ نہیں. اگر علماء کا اعتماد احترام عوام سے نکل گیا تو پھر ان کے دین ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اگر اس طبقے پہ اعتماد نہ رہے گا تو اپنے دین کی غذا اور اپنے دین کی ضرورت کہاں سے پوری کریں گے؟ کیا دین کے معاملے میں کوئی ایسا گروہ بھی ہے جو ان سے زیادہ قابل اعتماد ہے؟ جن لوگوں کے دلوں میں آج بھی اہل علم کا اور علماء کا اعتماد ہے, عزت ہے, ان کے گھروں میں تو کچھ دین نظر آتا ہے, ان کی زندگی میں تو کچھ دین نظر آتا ہے, اللہ اور اللہ کا رسول ہے. اور جہاں اعتماد نہیں وہاں کا حال کیا ہے؟ وہاں تو مسلمان اور غیر مسلم کی زندگی میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا. وہاں تو مسلمان اور غیر مسلم کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا, بس سوائے اس کے کہ ابتدا میں چند نام ماں باپ نے مسلمانوں کے سے رکھ دیے اور کچھ رسمیں اسلام کی ہو گئی اور مرنے وقت جنازے کی رسم پوری ہو جائے گی, باقی پوری زندگی ان کے اسلام سے کوئی میل نہیں کھاتے. فرمایا غیر مسلم حکام کے ساتھ تعلقات کے متعلق فرمایا کہ ان کی محبت اور دوستی فتنہ ہے باطنہ ہے. اس کی ناراضگی فتنہ ظاہر, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فتنوں سے اللہ کی پناہ لینا سکھایا. غیر مسلم حکام کے ساتھ ناراضگی یہ ظاہری فتنہ ہے, اور ان سے دلی محبت اور باطنی تعلق, ان سے دلی محبت اور دوستی یہ باطنی فتنہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہمیں, اللہم انی اعوذ بک من فتن ما ظہر منها وما بطن, باطنی فتنہ ہو ظاہری فتنہ ہو اللہ اسے محفوظ فرما. غیر محرم عورتوں کی طرف نظر کے متعلق فرمایا, اگرچہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے مگر اثرات اور نتائج کے اعتبار سے بعض کبائر سے بھی زیادہ سخت ہے. اور فرمایا عورتوں کو غیر محرموں سے پردہ نہ رکھنا ایسا عقلی اور بدہی مسئلہ ہے, اگر قرآن حدیث میں ایک بھی حکم اس کے لیے نہ آتا تب بھی انسانی عقل اور غیرت کا تقاضا یہی تھا کہ عورتوں کو پردے میں رکھا جائے. اگر شریعت میں اس کا حکم نہ بھی آتا, قرآن میں حدیث میں اس کے بارے میں حکم نہ بھی آتا, تب بھی انسانی عقل اور غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ عورتوں کو پردے میں رکھا جائے. آپ کسی شخص کو نہیں دیکھتے کہ وہ 100-100 روپے کے نوٹ ریل کے تخت پہ ڈال کے دیتا ہو, کسی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ چیک اس کے پاس ہو, ڈالر اس کے پاس ہو, ریال اور اس کے پاس ہو, ریل کی گاڑی پہ کھلا رکھ دے کھلا دے. اگر تھوڑی سی بھی اگر کوئی ایسا کر کیا کہیں گے آپ پاگل ہے, کیا کہیں گے؟ پاگل ہے, دماغ نہیں. دیکھو نوٹ کہاں پلا رہا ہے, تخت پہ رکھ رہا ہے, گاڑی کے تختے پہ رکھ رہا ہے, سیٹوں پہ رکھ رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ پاگل ہے, کوئی دماغ خراب ہو گیا اس کا کہ جیب سے چیک نکال کر باہر رکھ رہا ہے.
سارے ڈبے والے سارے سب مسافر دیکھ رہے ہیں، جہاز کی سیٹ پہ ایسا کر دے، لانچ میں ایسا کر دے، کیا کہیں گے کہ میاں یہ تو چھپا کے رکھنے کی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، حالانکہ ان نوٹوں کے اور ان پیسوں میں خود اڑنے کی طاقت موجود نہیں ہے جب تک کہ کوئی اٹھائے نہیں، خود اڑنے کی طاقت موجود جب تک کہ کوئی اٹھائی نہیں، تو 100-100 روپے نوٹ ریل کے تخت پہ ڈال دیتا اور اس کو چھپا کر جیب کے اندر رکھنے کا اہتمام ایک فطرتی امر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ باہر نکالنے اور ڈالنے میں اوباش لوگوں کے اچک لینے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو کیا عورت کی قیمت 100 روپے کے نوٹ کے برابر بھی نہیں؟ اس کو اوباش کی نظروں سے چھپایا جائے۔ اور یہاں تو صرف اوباش کا مسئلہ نہیں، یہاں تو خود بھی اڑنے کی طاقت موجود ہے۔ خود بھی اثر لینے کی فتنہ موجود ہے۔ تو اگر قرآن حدیث میں اس کے بارے میں حکم نہ بھی آتا، تب بھی عقل اور غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ اس قیمتی چیز کو پردے میں رکھا جاتا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے ساتھ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم نے درود پڑھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے درود پڑھا، تو فرمایا آپ کے مبارک نام کے ساتھ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے صرف لفظ صاد لام عین میم لکھ دیا اور زبان سے درود سلام نہیں پڑھا تو میرا گمان یہ کہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ مجلس میں چند علماء تھے، انہوں نے اس سے اختلاف کیا اور عرض کیا آج کل لفظ صاد لام عین میم پورے درود پر دلالت تامہ کرنے لگا ہے، اس لیے کافی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا میرا اس میں شرح صدر نہیں، اصل بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محسن خلق کے معاملے میں اختصار کی کوشش اور کاوش ہی کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے معاملے میں اختصارات سے کام لینے لگے تو ہم کہاں جائیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پورا درود پڑا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت بھائی ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ جو آپ کو اس مجلس میں اس قسم کی باتیں ہم بڑوں کی پڑھ کے سناتے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ اس کی برکت سے ہمیں دین کا صحیح آئینہ تو ہمارے سامنے آئے، صحیح تصویر تو سمجھ میں آئے۔ اچھی صحبت میں بیٹھنے والوں کو ایک بڑا انعام ملتا ہے، کیا ہمیشہ یہ احساس باقی رہتا ہے کہ آگے بڑھنا ہے۔ بہت کمیاں ہیں، بہت کمزوریاں ہیں، یہ احساس باقی رہتا ہے۔ اور جو ان دینی زندگیوں میں ماحولوں میں نہیں آتے وہ ایک بھی پڑھ رہے ہیں تو مطمئن ہوتے ہیں، ان کے پاس دین اسلام کا 1% 99% نہیں ہے، 1% ہے، اس پر بھی مطمئن ہے۔ اور دین کی صحبت میں اور ان مجالس میں آنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آدمی 50-60% میں بھی چل رہا ہو تب بھی اسے ایک فکر لائق ہوتی ہے، بڑی کمزوری ہے، بڑی کمزوری ہے۔ ابھی سطح دین کے لحاظ سے بڑا ہی نیچے ہے، یہ احساس باقی رہا، اور یہ احساس بڑا مبارک ہے۔ اس کی برکت سے عمل میں زیادہ بڑھوتری نہ بھی ہو توبہ کی توفیق تو مل جاتی، توبہ کی توفیق تو مل جاتی۔ تو یہ مجلسیں معمولی نہیں، ان بڑوں کی باتیں سننے سے دین کی ایک صحیح تصویر سامنے آتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سبھی کی اصلاح فرما دے، ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی رضا والا بنا دے. اے اللہ اپنے کرم سے اپنے کرم سے باطن اپنے فضل سے ہماری ظاہری بیماریاں باطنی کمزوریاں سبھی سے ہمیں محفوظ فرما دے. اے اللہ صحت کے لحاظ سے ظاہری بھی عطا فرما دے باطنی بھی عطا فرما دے. مولا کریم اپنے فضل سے خلوص نصیب فرما، سچا ایمانی جذبہ نصیب فرما، ہر عمل میں اپنی رضا نصیب فرما. اے مولا کریم ریا سے نام و نمود سے ہر قسم کی باطنی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے تقوی کے لحاظ سے صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. معذوری سے محتاجی سے موذی امراض سے اسپتالوں کی زندگی سے ہمیشہ محفوظ فرما. اے مولا کریم ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، اپنے تعلق کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. اللهم اجعل خیر عمرنا آخرنا وخیر عملنا خواتیمنا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیک. اللهم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت. اللهم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رحمت